الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم انت لما ولدت اشرقت الارض ضاعت بنورك الافق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں بہت مشکور ہوں فیض محمدی کے اس مبارک مسجد کے تمام اراکین کا اور تمام منتظمین کا اور تمام سرپرستوں کا اور بالخصوص میرے بھائی جناب حضرت مولانا محمد اسلم چشتی صاحب زیدہ عمرہ کا اور دیگر ان کے معاونین اور احباب کا کہ انہوں نے درس نصاب زندگی کے حوالے سے اس پروگرام کو جامع مسجد فیض محمدی کے اندر منعقد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس مسجد کی ساخ باخت کو رہتی دنیا تک اللہ سلامت رکھے، اس کے معاونین، اس کے منتظمین، کمیٹی کے جملہ افراد، حضرت امام صاحب، مؤذن صاحب، خادمین اور اڑوس پڑوس میں تمام نمازی حضرات، تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس کی بہترین برکات دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنی فضل خاص سے مقدر فرمائے۔ حضرت گرامی، کیونکہ موضوع ہمارا اس درس میں نصاب زندگی کا ہوا کرتا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تین ہمارے پروگرام ہوا کرتے ہیں جو خاص اہتمام کے ساتھ، جس میں ایک تو درس تصوف ہے اور ایک جو اس مسجد میں بھی آپ کے سامنے منعقد ہو رہا ہے یہ ہے درس نصاب زندگی، اور ایک جس طرح کے ابھی ہمارے محترم بھائی جناب محمد حنیف معرفانی صاحب زیدہ عمرہ و زیدہ شرفہ نے ابھی ذکر کیا جو خوشبو لون میں ہوتا ہے، وہ درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے، جس کو اس درس سے ہم نے درس نظام مصطفیٰ کہ جو حالات موجود ہے اس میں اپنی اور آپ تمام کی آگاہی کے لیے درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ہم نے اس درس کو معنون کیا ہے، تاکہ شریعت مطہرہ کی جملہ اور مختلف جہتوں سے ہم اپنا وقت نکال کر اس کے مختلف جہتوں سے استفادہ کر سکیں، جہاں پر علم ظاہر کے اندر، کیونکہ علم کی دو قسمیں ابتدائی طور پر کی جاتی ہے، ایک وہ علم ہے جو ظاہر کے لیے ہے اور ایک علم جو ہے جو باطن کے لیے ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہی دین ہے، اسی کو احسان اور عمل کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو نصاب زندگی جو ایک پروگرام آپ کے سامنے منعقد ہے اور آپ جس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اس میں ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جو دیگر حقوق اس کے لیے وابستہ ہیں، اس میں اس کو کس طرح اپنا عمل پیش کرنا چاہیے، ایک مسلمان کے شب و روز کس طرح ہونے چاہیے، یہ اس درس کا عنوان ہوا کرتا ہے، اور اسی موضوعات پر مختلف جہتوں سے ذکر کی جاتی ہے گفتگو۔ اسی طرح جہاں تک انسان اپنے جو متعلقین کے حقوق ہیں، والدین ہیں، اڑوس ہیں، پڑوس ہیں، رشتہ داری ہیں، تجارت ہے، دیگر اور معاملات ہیں، اس سے آگاہی اس کے لیے ضروری ہے، وہیں پر اسلامی عقائد کے ساتھ اس سے وابستگی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلامی عقائد سے اگر وہ ناواقف رہا، نا بلد رہا، تو اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اس لیے کہ جملہ اعمال کی مقبولیت اور جملہ حسنات کی مقبولیت اور جملہ نیک اعمال کی مقبولیت دربار الہی میں جب ہے کہ جب نیک عقائد اور پاکیزہ عقائد کے ساتھ اس نے اپنے دل کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اعمال کی عمارت کو اوپر چڑھایا ہے۔ لیکن اگر سچے اور سترا اور نکھرے عقیدے سے اگر اس نے اپنے اعمال کی بنیاد کو مضبوط نہیں کیا، تو وہ اعمال حسن و خوبی کے اعتبار سے اس کی عمارت دنیا تک کے لمحات کو تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن آخرت کے حالات اور تند و تیز ماحول کو وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میدان محشر کے ہولناکیاں اور وہاں کے تند و تیز گویا کہ ماحول کو اگر کوئی چیز برداشت کر سکتا ہے، کوئی نیکی برداشت کر سکتی ہے، کوئی عمل برداشت کر سکتا ہے، تو وہ عمل برداشت کر سکتا ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور بنیاد عمل کی جو مضبوط ہوتی ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم خوشبو لون میں جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی شرعی عقیدے کے حوالے سے ایک موضوع رکھا جاتا ہے، تاکہ اس میں صرف عقائد کے حوالے سے دلائل سے ڈسکس کیا جائے اور گفتگو کی جائے، اور یہ حقوق کے بیان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دس تصوف جو ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف طبیعتوں کو کس طرح راغب کیا جائے، اپنی طبیعت کو کس طرح اللہ رب العالمین کے تین کے تدین کی طرف راغب کیا جائے، کس طرح نفس کے شراروں سے، وہ کیا ایکسرسائز، وہ کیا عملی جد و جہد ہے جس کی بنا پر بندہ اگر تھوڑا سا تفکر اور تدبر کرے، تو وہ نفس کے شراروں سے ہٹ کر رحمانی خیالات کی امداد سے، معاونت سے، وہ اپنی طبیعت کو خود نیکی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان فطرتاً سعید اور فطرتاً نیکی کرنے والا پیدا کیا گیا ہے، اور یہ تو ہر مکاتب فکر کے نزدیک اور ہر ادیان میں، چاہے وہ دین سماوی ہو یا دین عرضی کہلانے والے ہوں، ہر ایک کے نزدیک یہ بات انتہائی مسلم ہے کہ انسان فطرتاً سعید ہے، انسان فطرتاً نیکی کا دلدادہ بنایا گیا ہے، انسان کا انتخاب نیکی رہی ہے، یہ فطرتاً اس کے لیے جو ضمیر کا اس کا تقاضا ہے، جو اس کے باطن میں فطرت موجود ہے اس کا تقاضا ہے، جو باطن میں اس کی عقل موجود ہے اس کا تقاضا ہے۔ لیکن ہاں، کچھ ایسی غلط معاملات انسان اپنے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے جان بوجھ کر، کہ جس کی بنا پر وہ بد عملیوں کو اور بد کاموں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بد عملیوں کو پسند کرنا یا بد اعمال کو پسند کرنا یا برائیوں کو پسند کرنا، اس میں بھی انسان کو بہت زحمت اٹھانی پڑتی ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، گناہ کے کام میں اسے اپنے آپ سے بہت جھگڑا کرنا پڑتا ہے، گناہ کے کام کو لینے میں اور اللہ کی نافرمانی میں اسے بہت مشقت ہوتی ہے، لیکن نیکی کے کام کرنے میں بڑے تساہلی سے، بڑے آسان انداز میں، بڑے یعنی سہل انداز کے اندر وہ سرزد اس سے ہو جاتا ہے، جس طرح پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اسی طرح نیکی کے کام کرنا انسان کے لیے بہت آسان کر دیے گئے ہیں، اور برائی کے کام کے لیے اسے اپنے باطن سے بہت جھگڑا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام تر تقاضے ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ درس تصوف میں ذکر کرتے ہیں، جو اعلانات کے ذریعے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں بالخصوص مستند جو علم باطن کے مستند جو طبیب گزرے ہیں ان کی کتابوں سے، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث جو اصلاح باطن کے حوالے سے، صحابہ کرام علی مردوان کے مبارک اقوال جو اصلاح باطن کے حوالے سے، حضرات صوفیہ کرام سرکار غوث اعظم سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ، حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن، امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت امام ربانی مخدوم، حضرت امام ربانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام اکابر صوفیہ کی کتابوں سے گویا کہ وہ استفادہ کیا جاتا ہے، باتیں خص کی جاتی ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ لہجہ بہ لہجہ ہم اس موضوع کو چلاتے ہیں. اور میں سر دست کیونکہ یہ پہلا درس مسجد کے اندر ہے، لہذا یہ چند جملے میں تعارفی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو وقت رہے گا میں درس بخاری شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے کہ قرآن کا موضوع بھی انسان ہے اور تصوف کا موضوع بھی انسان ہے اور علم فقہ کا موضوع بھی انسان ہے اور علم کلام کا موضوع بھی انسان ہے، لیکن ان تمام میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا موضوع جو انسان ہے تو قرآن جب انسان پر کلام کرتا ہے اس کا موضوع انسان ہے، یعنی اب جب اس کا موضوع انسان ہے، جب قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، تو پھر پتا چلا کہ اس کی کوئی تعلیم انسان کے لیے گویا کہ لایانی نہیں ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ جو انسان چاہتا نہیں تھا اور وہ ذکر کر دی گئی، ایسا نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے افکار و خیالات کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارے افکار و خیالات پر جزا و سزا کے فیصلے کو مرتب کرنے والا ہے، نفس کا خالق بھی وہی ہے، روح کا خالق بھی وہی ہے، قلب کا خالق بھی وہی ہے، اخفاء کا خالق بھی وہی ہے، سر کا خالق بھی وہی ہے، تو وہی ذات انسان کی طبیعت کو ذکر کر سکتی ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جب موضوع انسان کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چیز چاہتا تھا وہ قرآن میں ذکر کر دی گئی ہے. ہاں جسے کچھ یاد رہا اپنی زندگی کے بارے میں، جو اپنی زندگی کو پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جو قبلہ اقبال اس طرف بڑی توجہ کرتے ہیں خودی کے معاملات کو، تو جو اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اپنے خیالات پر غور و فکر کرتا ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، ایسے خیالات میری طبیعت کے موافق نہیں ہیں، تو وہ جسے اپنی ذات یاد رہتی ہے تو اسے قرآن کے کئی اسباق یاد رہتے ہیں. ہاں یہ تو میرے مطلب کی بات تھی، یہ تو میرے مطلب کی بات تھی. لیکن وہ انسان جس نے اپنے آپ پر کبھی مطالعہ نہیں کیا، لوگوں پر تنقیدیں کی لیکن اپنے آپ پر کبھی غور نہیں کیا، اسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تعلیم، قرآن کی نصیحت اجنبیت والی لگے، لیکن جہاں اس کے دل میں یہ شعور کا گوشہ کشادہ ہو جاتا ہے، یہ شعور کا لطیفہ کوشا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ادراک اور فکر اور تجسس اور تفکر کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ہاں میرے لیے منزل کو منتخب کرنے کی سب سے بنیادی کتاب قرآن ہی ہے. تو قرآن انسان کے اندر پیدا ہونے والے احساسات، جس کا جواب انسان خود نہیں کہ یہ برائی کا خیال آیا اس کو کیسے ہٹاؤں، یہ نیکی کا خیال آیا اسے عروج تک کیسے لے جاؤں، اسے خارج میں اس کا ارتقاب کیسے کروں، تو انسان خیالات کو محسوس تو کرتا ہے، اور کچھ انسان ہیں جو نہیں کرتے، تو جو نہیں کرتے اس کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے کہ محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے اور تم میں احساس کیسے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ تمہارے لیے تمام چیزیں واضح کر دی جائیں. اور پھر جس میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جو اس بارے میں دیکھتا ہے کہ خیر کے یہ خیالات ہیں، تو اس کو میں شرمندہ تعبیر کیسے کروں. یہ میں حال کی باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے شب و روز میرے اور آپ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کو بتانے سے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں. اور شر کے خیالات اور گناہ کے خیالات اور سوچ و بچار جو دل و دماغ کے اندر اجاگر ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس سے میں جان کیسے چھڑاؤں. تو قرآن مجید نے جہاں پر احساس پر توجہ کرنے کے معاملات کو ذکر کیا ہے، وہیں پر خیر اور شر، اگر یہ احساسات اٹھتے ہیں تو خیر کو منزل مقصود پر اتارنا کس طرح ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے، اور شر کے خیالات سے نجات کیسے پانا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. بس اس میں کہ جس کا شرح صدر ہو جائے، جس کو ربط حاصل ہو جائے، نماز میں جو ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا, تو جسے انعام یافتہ بندوں سے جس قدر تمسک ہو جائے یہ محض توفیق الہی سے ہوتا ہے. اور پھر جسے رابطہ ان اہل اللہ سے ہو جائے, اللہ والوں سے ہو جائے, لیکن پھر وہ ساتھ میں اس کو سود بود اور سمجھ بھی اللہ عطا فرما دے, تفقہ بھی اللہ عطا فرما دے, تو یہ نور لنا نور ہے. لیکن جس طرح کہ آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کے لیے خوشنودی لکھ دی گئی ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو قبولیت کے لیے قبول کر لیا ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو مغفرت کے لیے قبول کر لیا ہے, اس لیے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنے آپ پر توجہ کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع کر دیا ہے. اس پر غور کرنے کی توجہ ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن کا موضوع انسان ہے, تو قرآن انسان کے باطن سے بھی خطاب کرتا ہے, ظاہر سے بھی خطاب کرتا ہے. باطن گندا ہو گیا ایسے صاف کرو, ایسے گندا ہوگا ایسے صاف کرو, ادھر جاؤ گے گندا ہو جائے گا, ادھر آؤ گے پاک ہو جائے گا, کس طرح گندگی سے بچو گے, کس طرح پاکی قریب آؤ گے, یہ باطن کے اصول قرآن ذکر کرتا ہے. پھر ظاہر کے اصول بھی بیان کرتا ہے کہ جب ظاہر گندا ہو جائے تو کیا کریں. اسی لیے قرآن جو تمام علوم کا مجموعہ ہے, اس سے علم کی کئی نہریں نکلتی ہیں, تو ہر نہر پر ایک اس سے استفادہ کرنے والے شخص کو بٹھا دیا گیا ہے, تاکہ قرآن کے ہر علم کی ہر گھاٹ اور ہر چشمے کی چاشنی بندگان خدا تک پہنچ سکے. تو جس میں علم ظاہری کی دریا بہ رہی تھی وہاں پر فقہا بیٹھ گئے اور انہوں نے ظاہر کے علم کو حاصل کیا, اور پھر عوام تک اور خلق خدا تک قرآن کے ظاہری علوم سے استفادہ حاصل کرنے کی ترغیب دلائی, اس کے تمام اصول دلائے, اور ظاہر کے علوم کی جتنی نظیریں تھیں, جتنی مثالیں تھیں, جتنی آیات تھیں, جتنی اس کی صورتیں تھیں, پھر اللہ نے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ بس وہ علم ظاہر پر سارا کام کرتے ہیں, جسے علم فقہ ہے. اسی طرح علم باطن, جو باطن کی صفائی کے لیے قرآن مجید نے جو آیات ذکر کی ہیں, جو طریقہ ذکر کیا ہے, جو احادیث ذکر کی گئی ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات صوفیہ کو رکھا ہے کہ جناب وہ باطن سے متعلق ان مسائل کو کشید کرتے ہیں, لیتے ہیں, جمع کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے القاء الہام, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں تابعیت کے اعتبار سے فیضان مصطفیٰ سے بہرمند ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ تمام علوم آسان ہو جاتے ہیں. جس طرح علم فقہ کے لیے قدوری لکھنا آسان ہو گیا تھا, نور الازا لکھنا آسان ہو گیا تھا, فقہ مسائل لکھنا آسان ہو گئے تھے, اس لیے علم باطن والے کے لیے پھر کشف المحجوب لکھنا بھی آسان ہو گیا, اور رسالہ کشیریہ بھی لکھنا آسان ہو گیا, اور غنیۃ الطالبین لکھنا بھی آسان ہو گیا. تو یہ مختلف اس کی جہتیں ہیں. اسی طرح ایک خاص نظریہ جو قرآن کا ہوتا ہے, جو عقیدے سے متعلق ہوتا ہے, لیکن اس میں سود بوجھ سمجھ بوجھ کے اعتبار سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے, وہ شعبہ ماہرین علم کلام کو دیا جاتا ہے, جو قرآن کی متعدد آیات پر بحث و مباحثہ کر کے اسلامی صحیح نظریے آگے لاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری وشری من اللہ تعالیٰ, میں ایمان لایا اللہ پر, رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, قیامت پر, تقدیر خیر پر, تقدیر شر پر, اس پر تمام دلائل کو مرتب کرتے ہیں, تو یہ شعبہ علم کلام پہ کہلاتا ہے. تو گویا کہ یہ تمام کا موضوع انسان ہے, لیکن کوئی انسان کو باطن سے فوکس کرتا ہے, کوئی ظاہر سے فوکس کرتا ہے, کوئی اس کی عقل کو فوکس کرتا ہے, کوئی اس کی ضمیر کی طرف توجہ کرتا ہے, کوئی اس کے دل کی طرف توجہ کرتا ہے. تو یہ قرآن کے تمام موضوع ہے جس پر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, لہذا ہم خود الجھے ہوئے ہوتے ہیں, یا تو غلط لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں, یا غلط رہنما لیتے ہیں, یا پھر ہم خود اتنے گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ اٹھنے والے خیالات کو دباتے رہتے ہیں, اس کا جواب تلاش نہیں کرتے, اور اپنے آپ سے خود فریبی کرتے ہیں. جو ایک دن تو ٹھیک ہو سکتی ہے, دو دن تک قابل برداشت ہو سکتی ہے, دس دن تک تو قابل برداشت ہو سکتی ہے, لیکن وہ فکر جو بار بار اٹھ رہی ہے, اگر اس پر توجہ دی جائے اور رہنما نہ تلاش کیا جائے تو بندہ مجذوب ہو جائے, اور اگر اس کو دبایا جائے اور رہنما کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر حال وہ ہو جاتا ہے جو قرآن نے ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں, ہم نے ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے, محبوب ابھی یہ ہدایت نہیں لا سکتے. کیوں؟ اب اگر کوئی کہے کہ جب رب نے دل پر مہر لگا دی تو وہ کیسے اسلام قبول کرتے, جب رب نے کان پر مہر لگا دی تو وہ کیسے اسلام قبول کرتے, جب رب نے آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے تو وہ کیسے اسلام قبول کرتے. لیکن امام المفسرین حضرت امام راضی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا, فرمایا یہ جو رب فرما رہا ہے نا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب انہیں سچ اور برائی میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی, ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے, وہ شتر بے مہار جانور بن گئے, حرام اور حلال میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی ان کے آگے, ان کے سماعتوں پر ہم نے مہر لگا دی، انہیں کسی چیز کی تمیز ہی نہیں رہی، وہ زندہ لاش کی طرح گزرے ہیں، انک لا تسمع الموتا، زندہ ہو کر مردوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں پینا ہے، کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا ہے، کیا کس چیز کا کسب کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور کوئی یہ کہے جناب اللہ نے جو مہر لگا دی تو وہ ہدایت کیسے لاتا، تو اللہ نے جو مہر لگائی یہ لفظ ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا، یہ اس کا مکمل پروسیس نہیں ہے، یہ اس کا پورا مرحلہ نہیں ہے، یہ تو نتیجہ ہے۔ اس پورے پورے مرحلے سے تو خود اس نے اپنا بیڑا غرق کیا تھا، اب جو اس پر مہر لگ رہی ہے یہ تو نتیجہ ذکر کیا گیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر یوں کہ جیسے شوگر کا مریض ہے، اس سے کہہ دیا ڈاکٹر نے، طبیب حاذق میں جو اس کا مخلص طبیب ہے، اس سے کہہ دیا بھائی زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنے اعضائے رئیسہ، آنکھ، کان، دل، گردہ، کلیجہ، جگر، اس کو برداشت سلامت رکھنا چاہتے ہو، عمر صحیح گزارنا چاہتے ہو، تو یہ پرہیز کی چیزیں ہیں، اس سے تم پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو گے تو تمہارے گردے بھی صحیح چلیں گے، تمہارا دل بھی صحیح چلے گا، تمہارا جگر بھی صحیح چلے گا، تمہارا معدہ بھی صحیح چلے گا، تمہارے دماغ کی ساخت بھی صحیح رہے گی۔ لیکن اگر وہ طبیب مخلص کی بات کو کہے بس یہ سے ہوتا رہتا ہے، اور وہ ڈھیروں مٹھائی کھا لے، یا جو دیگر جو چیزیں جو شوگر کی بیماریات کے اندر ممنوعات ہیں جس سے پرہیز ضروری ہے، جب وہ کھا لے اور کھا کر گر جائے اور کہے ہائے میرے گردے فیل ہو گئے، ہائے میرا شوگر بڑھ گیا تو جناب میرا دل بیٹھ گیا ہے، ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، تو آپ دیکھیں یہ جو گردہ فیل ہوا یہ حکیم صاحب نے نہیں فیل کیا، یہ ڈاکٹر نے فیل نہیں کیا، اس سے تو روکنے کے لیے کہا تھا یہ چیز نہ کھائیں آپ، جب اس نے بد پرہیزی کی تو اس سے اس کا معدہ خراب ہو گیا، بد پرہیزی کی تو اس کے جسم کے اعضاء خراب ہو گئے، اب یہ موت کے دہانے پر جو یہ چلا گیا، اور جو یہ کہا گیا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ یہ کر دیا، تو یہ اس کا نتیجہ تھا پرہیز نہ کرنے کی بنا پر۔ تو جس نے ہدایت کے فرمان پر عمل نہ کیا اور گناہوں سے پرہیز نہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ بنا کہ دل پر مہر لگ گئی ہے، جس طرح کہ اس کا گردہ خراب ہو گیا، جس طرح کہ اس کا جگر خراب ہو گیا۔ تو لہذا جس طرح جسمانی اعتبار سے جسمانی بیماریوں کے اگر طبیب حاذق ہوں ان سے مشورہ نہ لیا جائے تو جسمانی اعضاء معطل ہو جاتے ہیں اور انسان ظاہری موت کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح باطنی بیماریوں کے لیے باطنی طبیب ہیں، اگر وہ اس کے پرہیز بتائیں، اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو باطنی جو اعضاء جو ہدایت کے وہ معطل ہو جاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید نے جو یہ چیز ذکر کی ہے، یہ اسی حوالے سے ذکر کی ہے۔ میں ایک بات مزید پیش کر کے اپنی جو آج کی گفتگو ہے اس کی جو تھوڑا سبق اس طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں، صرف اس حوالے سے کہ میں بھی بیدار ہوں اور آپ بھی بیدار ہوں، اور ہم اس طرف تھوڑا توجہ کریں اور اس پر غور و فکر کریں، چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، وہ اس طرف فکر کرے کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہے کہ شناختی کارڈ کا جب قوائف نامہ مرتب ہوتا ہے تو ہمارا نام اس میں مسلم آئے، کہ اس لیے کہ جب ہمارا نام مسلمانوں کا رکھا جائے، یہ اسلام اور بھی کوئی تقاضا کرتا ہے ہم سے، یہ اسلام کے تقاضے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ہوتے ہیں، یا صرف اسلام کا تقاضا اگر نماز ہے تو نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو چوری سے روکتی ہے، نماز تو خیانت سے روکتی ہے، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر ہم شراب خانے میں پائے جائیں، اگر ہم جوا خانے میں پائے جائیں، ہم ایسی جگہوں پر پائے جائیں جو اسلام کی تعلیم کے منع ہے، تو پھر کوئی کہنے والا شخص ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو مسلمان ہو اس کا شراب خانے میں کیا کام، اس لیے کہ صرف نام نہیں عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قول ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے عقیدے کی غمازی کرتا ہے، اور یہ بہت بنیادی بات سرکار غوث اعظم نے فرمائی ہے، فرمایا جو تمہارا عقیدہ ہے، یہ نہ کہو کہ میں اس عقیدے کے ماننے والا ہوں، کہنے میں کیا جاتا ہے، وہ تو تمہارا عمل خود بتائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے کہ عمل عقیدے کا تعارف زبان نہیں کرواتی، اصل میں عقیدے کا تعارف آپ کا عمل کرواتا ہے۔ تو سید غوث اعظم فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرو، اگر تم خدا کو ایک مانتے تھے، خدا کو شاہد و موجود مانتے تھے، خدا کو خیر و شر کا خالق مانتے تھے، ہر اعتبار سے اس کو گرفت پر قادر مانتے تھے، قدرت کی نظر سے تم معطل نہیں اور ہما وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ مانتے تھے تو تم نے پھر کم کیسے تول لیا، تم نے خلوت میں گناہ کیسے کر لیے، تمہارا دل اس وقت کیا اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف بھڑکا نہ تھا، کہ جب تم کم تول رہے تھے، اپنے پڑوسی پر غلط نظر رکھ رہے تھے، یا جناب کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے، یا کوئی خیانت کا ارتکاب کر رہے تھے، یا جھوٹ بول رہے تھے اور پھر یہ کہو کہ جناب اللہ رب العالمین پر مجھے یقین ہے, تو سرکار غوث آدم فرماتے تھوڑے شرم کرو, اس لیے کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, تمہارا عمل خود تمہارے عقیدے کی غمازی کرتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. تو حضرات صوفیہ کرام کا یہ مبارک قول, یقیناً سرکار غوث آدم کا یہ قول ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں اس بات پر لے کر آتا ہے کہ جبے تم نے پہن لیے, داڑھی تم نے رکھ لی, پگڑیاں تم نے باندھ لی, کرسیوں پر تم بیٹھ گئے, اعزاز و اکرام کے مقام پر تم آ گئے, مسلمان کلمہ پڑھ کر تم ہو گئے, لیکن تمہارا عمل کیا تمہارے عقیدے کی غمازی کر رہا ہے؟ اس عقیدے کی غمازی جو تم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین رازق ہے, اللہ رب العالمین خالق ہے, اللہ رب العالمین ہی نے میرے لیے تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے اور جتنا بھی رزق مجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا اور اس رزق کے لیے اسباب میرے لیے خود بیان ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود تم حلال و حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں کرتے, تو کیا تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم نے خدا پر ایمان مکمل لایا ہے؟ اگر خدا پر ایمان تمہارا مکمل ہوتا تو ہماری حرکتیں یہ نہ ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ غریب آدمی تھے, سرکار کے صحابی ہیں, غریب آدمی تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے کہ حضور غریب ہوں لیکن نوجوان ہوں, اشتہا ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں اور قربان جاؤں صحابہ کرام علی مرضوان پر اور قربان جاؤں میرے آقا پر, کہ انہوں نے اپنی ہر دل کی بات حضور سے کی ہے. اور یقیناً قرآن مجید میں جو یہ ذکر کیا ہے نا کہ حضور کی سیرت تمام انسانیت کے لیے دستور عمل ہے, یہ نہیں کہ حضور نبی ہیں, یقیناً یقینا ان کا تھا کہ حضور نبی, حضور کی بارگاہ میں یہ بات کیسے کریں؟ جو ہمارے باطنی خیالات ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول نبی ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات کے ہم عشق و محبت کی مثالیں صحابہ کے مقابلے میں کہہ سکیں؟ وہ تو عشق و محبت کے اس مقام پر فائز ہے کہ جناب اس دور کے لیے انہی لوگوں کو پیدا ہونا تھا. ہم جیسے لوگ تو الیعاذ باللہ جس دور کے اندر ہے اس دور میں کافی ہیں, اس دور کے اندر ہوتے تو ہم لوگوں کے ایمان کے تو لالے پڑ جاتے کہ ظاہر اور باطن میں اس قدر تضاد, قول اور عمل میں اس قدر تضاد. صحابہ کرام علی مردوان ظاہر اور باطن میں عشق مصطفیٰ کے مجسمہ کامل تھے, لیکن پھر بھی وہ جب حضور کے دربار میں آتے تو ذات مصطفیٰ کا روب ضرور ہوتا, رسالت کا روب ضرور ہوتا, آپ کا احترام ضرور ہوتا, لیکن وہ دل میں یہی سوچتے اگر حضور سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے, حضور سے یہ بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود جب کسی شرمیلے صحابی کو دیکھ لیتے کہ جناب وہ پوچھنا چاہتا ہے یا نہیں پوچھنا چاہتا, تو اللہ رب العالمین نے اپنے فیض سے آپ کو دلوں کا علم عطا فرمایا ہے, تو سرکار پھر اس کے پاس خود جاتے تھے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پیار کرتے, محبت کی باتیں کرتے اور پھر کہتے پوچھنا کیا پوچھنا چاہتا تھا, اور پھر وہ بھی حیران ہوتا کہ حضور کا مرتبہ اور مقام یہ ہے اور آپ حضور میری سطح پر آ کر گفتگو فرما رہے ہیں. تو یہ حضور کا تعلیمی سلسلہ تھا, یہ وہ تربیتی سلسلہ تھا جو صحیح عالم. اور سرکار کے خطبات اتنے جامع ہیں کہ جس میں کوئی شخص سوال کرے یا نہ کرے اس کے باطن میں اٹھنے والے جذباتی سوالات کے جواب آپ کے خطاب میں ہوا کرتے تھے, آپ کے مبارک فرامین کے اندر ہوا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اب آپ دیکھیے کہ جو خیالات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ہمارا یقین ہے, توحید کا معنی کیا کہ صرف اللہ کو ایک کہنا, ایک کہنے سے مراد بھی یہی ہے نا کہ اسے قادر مطلق جاننا, اسے رزاق حقیقی جاننا, اسے خلاق حقیقی جاننا. تقدیر پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے لیے لکھ دیا گیا ہے. قدر کا معنی اندازہ لگانا, تقدیر قدر سے بنانا, قاف دال را, قدر کا معنی اندازہ لگانا. غوث اعظم نے بھی یہ فرمایا, یہ تقدیر کا مسئلہ امت کو سمجھا دو ان سے بدعملی دور ہو جائے گی, ان سے حسد دور ہو جائے گا, ایک دوسرے سے بغض دور ہو جائے گا, یہ بڑوتی اور گھٹوتی کا جو تصور ہے یہ دور ہو جائے گا. فرمایا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر بنائے قدر سے, قاف دال را, قدر, قدر کا معنی اندازہ لگانا. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اندازے کی بات نہیں ہو سکتی, اس کا علم ازلی ہے, اس کا علم تخمین نہیں ہے, ظن نہیں ہے کہ اس کے لیے اندازہ کہا جائے. اس کا علم جب ازلی ہے تو معنی یہ بنا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے پہلے جو ہم کرنا چاہتے تھے, جو ہم پر بیتنی, جو ہم پر گزرنے والی تھی, جو ہم پر بیتنے والی تھی, اللہ رب العالمین اپنے علم سے پہلے سے سب کچھ جان رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا ہے, اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ جو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے, نہیں, جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا, جتنا ہم نے اپنی دنیا میں کھانا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا, جس سے ہماری شادیاں ہونی تھی وہ اللہ نے لکھ دیا, ہم نے جتنی عمر پانی تھی وہ اللہ نے لکھ دیا, ہماری طبیعت اور مزاج جیسا ہونا تھا اس کے مطابق اللہ نے لکھ دیا. تو جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہم نے دنیا میں آ کر کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اور جب لکھ دیا ہے میرے دوستو، تو جب جو ہم نے کرنا تھا وہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہو چلا جائے. بخاری شریف کتاب الجنائز میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، کتاب العلم کے اندر بھی ہے. سیدی عالم فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل 4 مہینے سے اوپر ہوتا ہے، 4 مہینے سے پہلے تو وہ اس میں روح نہیں پھونکی جاتی، لیکن 4 مہینے کے بعد جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو شکم مادر میں فرشتہ آتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں وقت پیدا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، فلاں وقت پیدا ہوگا. بخاری شریف حدیث ہے کہ یہ کتاب العلم ہے کہ فلاں وقت پیدا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، فلاں نامی عورت سے اس کی شادی ہوگی، اتنے نام کے اس کے بچے پیدا ہوں گے، اتنی یہ روٹیاں کھائے گا، اتنا یہ کھانا کھائے گا، فلاں جگہ یہ گھر بنائے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں جگہ اس کی خبر ہوگی، سب لکھ دیا جاتا ہے. میں نے کہا جب فرشتے کو سب پتا ہے تو رسول اللہ کو نہیں پتا؟ اسی پر تو ہم باہر نکل کے مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر ہم ایک دوسرے سے مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرشتہ آ کر ماں کے پیٹ میں لکھ جاتا ہے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو میں ہر جگہ پر اس حدیث پاک کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، آپ کے نزدیک بھی یہ وضاحت کر دوں کہ یہ فرشتہ اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے حضور کی امت کے اولیاء سے کم درجہ رکھتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں ذرا؟ یہ فرشتہ جو ہے اتنے کمال کے باوجود اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس کا وہ مرتبہ نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا مرتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجماعی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے فرشتوں میں بھی لوگ رکھے ہیں اور انسانوں میں بھی رکھے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتوں میں بھی رکھے ہیں، انسانوں میں بھی رکھے ہیں. انسانوں میں اب مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان افضل ہے کہ فرشتہ افضل ہے. یہ گفتگو ہمارے علم کلام کی ہر کتاب میں، علامہ سعد الدین تفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد جہاں ختم کی ہے، وہ سب سے آخری بحث علامہ سعد الدین تفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر کی ہے. یہ میں نوجوان جو دوست بیٹھے ہیں ان تک لے جا رہا ہوں، اور پھر یہیں سے مجھے پتا ہے مجھے کہاں پر گفتگو لے جانی ہے. آپ مطمئن رہیے، میں صرف موضوع کو کھول اس لیے رہا ہوں کہ ذہن کے گوشے آپ کے واضح ہو جائیں اور جو ذہنوں میں رکھے وہ سوالات وہ کلیئر ہو جائیں، یا شاید ہم نے اب اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کو ہم سمجھیں. اس لیے کہ جب تک اس بنیاد کو ہم نہیں سمجھیں گے اوپر عمل کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، نیچے اس میں شک کے دیمک لگ جائیں گے، حسد کے دیمک لگ جائیں گے، بغض کے دیمک لگ جائیں گے، اور وہ عمل اگر کھڑا بھی ہوا تو اسے کھوکھلا کر کے گرا دیں گے. اس لیے میں بھی ان باتوں کا اتنا مستحق ہوں جتنے آپ ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ دین سے آپ کی محبت ہے کہ مجھے کرسیوں پر بٹھا دیا آپ نے، یہ آپ کے دل میں اللہ کا، اس کے رسول کا احترام ہے کہ جو دین بیان کر رہا ہے آپ نے اس کو یہاں پر بٹھا دیا. تو یہ مرتبہ اور مقام میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے ان باتوں کے آپ مستحق ہیں، میں آپ کو سمجھ کر یہ بات نہیں کر رہا، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اس وقت، میرا آپ میرے سامنے، میرا ضمیر میرے سامنے. تو اس وقت آپ اگر میری گفتگو سن رہے ہیں تو ذہن یہ بنائیے کہ میں تقریر نہیں سن رہا، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. جس وقت میں اپنی بولی اپنے لیے رکھوں اور آپ اپنا سننا اپنے لیے رکھیں تو اس وقت نصیحت کام دیتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ نہیں جناب میں نے تو صرف تقریر کرنی ہے تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور آپ نے سنا ہے کہ نہیں جناب بیٹھ گئے، مولانا اسلم چشتی صاحب قبلہ نے کہہ دیا تھا، بزرگ ہمارے، ان کے کہنے پر ہم بیٹھ گئے، تو یقیناً یہ ثواب تو ملے گا کہ ایک عالم کے کہنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ کو اس کے علاوہ جو استفادہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب میں گفتگو کروں تو میرا مقصد انداز خطابت یا جوش دلائل نہ ہو، اپنا ضمیر ہو کہ تنہائی میں کیا کرتا ہوں، اس کرسی سے اترنے کے بعد میرا عمل کیا ہوتا ہے. اور آپ یہ سنیں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے جب اس مسجد سے آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ اس نصیحت پر کیا عمل کرتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں رب کی بات ہے جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے. ہم اس سے رائے فرار میرے دوستو اختیار نہیں کر سکتے. میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے، مجھ سے زیادہ عزت و مرتبے والے، مجھ سے زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے علم والا ہو یا چھوٹے علم والا ہو، سب کی یہ ضرورت ہے. یہ باتیں اس میں کوئی الگ نہیں ہے، یہ سب ضرورت کے اعتبار سے. اب آئیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جہاں سے بنیاد میں نے اٹھائی تھی کہ اگر آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید میں آپ کا یہ نظریہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے، تو وہیں پر آپ توحید کے تقاضوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے جو ہمیں ملنا تھا، جو رزق مل گیا تھا لکھا تھا وہ ملنا ہے، جو دولت لکھی تھی وہ ملنا ہے، خدا کی قسم اس بات پر ہم تھوڑی قناعت تو کر کے دیکھیں، میں کہتا ہوں ڈپریشن تو اسی وقت ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل نارمل پر آ جائے گا، شوگر کی سطح اپنی جگہ پر آئے گی، یہ فضول ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مال کی بڑھوتی یہ شعبہ آپ کا نہیں ہے، یہ کام تو رب کا ہے، تم اپنے دائرہ کار میں رہو نا، جب تم اپنے دائرہ کار سے ہٹتے ہو تو کر تو کچھ نہیں سکتے، ہبڑ دھبڑ کے شکار ہوتے ہو، اپنی جان کا نقصان کرتے ہو، جو رب کا کام ہے وہ رب کرے گا، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ تو یہ الفاظ ظاہر میں عرض کر رہا ہوں، میں متشابہات سمجھ لیجئے، الفاظ ظاہر کہیے کہ یہ درجہ بندی ہے، ہر ذات میں درجہ بندی ہے، جو کام رب کا ہے وہ رسول بھی نہیں کرتے، کیونکہ تقدیر لکھنا، علم ازلی، خالق، توحید، یہ رسولوں کے لیے تو نہیں ہے نا، تو اس مرتبے پر رب کریم کی خصوصیات ہیں، اور جو انبیاء کی خصوصیات ہیں وہ دیگر کے پاس نہیں ہے، جو ان کی قناعت ہے، جو ان کی استقامت، وہ تو معصوم ہے، ان کے نزدیک تو یہ خیال ہی نہیں گزرتا، اور خیال اگر آ بھی جائے تو ان کے اندر عصمت کی قوت اور ملکہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کو دھرام سے گرا کے رکھ دیتا ہے، وہ تو وہ ان کی جوتی اٹھانے والے فاروق اعظم بھی ہو جائیں تو وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اس ملکے پر پہنچ جاتے ہیں کہ شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ نبی پاک کا مرتبہ مقام عصمت میں کتنا بلند ہے کہ حضرت عمر آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن روحانیت کا ایسا مینار بن جاتے ہیں کہ شیطان جو شر کی جڑ ہے وہ آپ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بوستانی نے فرمایا کہ جب میں روضہ رسول پر حاضر ہوا، بایزید بوستانی رحمت اللہ علیہ، جن پر جذب کی والا کیفیت طاری ہوتی تھی کہ زبان مبارک سے یہ جملے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، ما اعظم و شانی، انا سبحانی، یہ جملے آپ کی زبان سے وارد ہوتے تھے، اور یہ جملے وہ ہیں جو شجر موسیٰ سے جاری ہوئے تھے۔ تو یعنی روحانیت میں، استغراق میں آپ اس مرتبے پر ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ذات فنا ہو جاتی ہے، اور آپ کی ذات نورانیت کے اس مرتبے پر پہنچ جاتی ہے جو شجر موسیٰ تھا، کہ درخت خان ختم ہو گیا اور درخت سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ رب العالمین۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ولایت میں حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کفر اس لیے نہیں ہے، وہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی ذات، آپ کی زبان سب فنا ہو چکی ہے، اور اس وقت آپ کے اندر آپ رب کا کلام ہی بول رہا ہے، رب کا۔ اس کے یہ آج کل کے پیروں کے لیے نہیں، نہ جناب جو ہے کہ وہ صوفیوں کے لیے، معاذ اللہ کہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے، اس کے مکمل شرائط ہیں، اور شرائط اور ضابطے، وہ ملکہ اور مقام، وہ مرتبہ اور مقام ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے تو یقین الہاد اور بے دینی کا فتویٰ اس پر ہوگا، اور اسے قتل کا فتویٰ دیا جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، وہ بالکل درست ہے۔ لیکن حضرت بایزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ کی بات چل پڑی، جب آپ کی زبان سے کلمہ نکلا تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ تلوار لے کے مجھے مار دینا، اور فاضل بریلوی سے جب سوال پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت جیسا محتاط مفتی، محتاط عالم، محتاط متکلم، محتاط فقیہ، محتاط اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا عظیم نباز، اور اس کا شہباز پرواز کرنے والا، آپ نے اس قول کی تعمیل کی اور فرمایا حضرت بایزید بستامی، شریعت کا وہ مضبوط ستون ہے، اگر آپ کی زبان سے کلمہ نکلا تو اس میں آپ کی ذات کا دخل نہیں۔ یہ بات بالکل موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرح ہے کہ جب رب کریم نے شجر موسیٰ پر تجلی فرمائی تھی اور درخت کا وجود فنا ہو گیا تھا اور رب کا کلام ہی اس میں بول رہا تھا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جب میں بات میرے منہ سے نکل گئی تھی تو پھر وہاں سے میں ایک جوڑتا ہوا نکلوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جب میں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کیا اور میں نے جانا کہ حقیقت محمدیہ کا میں ادراک کروں، فرمایا کہ جس کی شان یہ کہ جس کی زبان پر ایسے جملے نکلتے ہیں اس کا مراقبہ کیسا ہوگا، اس کی روحانی تصرفات کیسے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب میں نے حضور کے روضہ مبارک کے سامنے اور وجہ مبارک کے سامنے جب بیٹھ کر مراقبہ کیا تو میں نے، یہ تصوف کی باتیں ہیں، فرماتے کہ میں نے اپنے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1000 نورانی پردے دیکھے۔ فرمایا ان میں جو پہلا پردہ تھا نا، جو میری جانب تھا، اگر میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، کہ اگر میں اس کے قریب جاتا تو اس کی تجلیات اتنی تھی کہ ایسے جل جاتا جیسے بال تندور میں جل جاتا ہے۔ تو انبیاء کا مرتبہ تو کوئی نہیں پا سکتا، تو پھر وہ رسولوں کا مرتبہ نہیں پا سکتا، اور پھر رسولوں کے آقا ہمارا نبی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان و اکرام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس مرتبے کی بزرگی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس مرتبے کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان معاشر میں رب کریم کی خاص تجلی اس کو کوئی نبی نہیں برداشت کر سکتا تھا. حضور سے کلام ہوگا اس لیے کہ خاص تجلی جو ہے وہ نہ حضرت موسیٰ برداشت کر سکتے تھے نہ حضرت ابراہیم. خدا چاہتا تو سارے انبیاء سے کلام کرتا, لیکن میدان معاشر میں جو قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہ فان وَيَبْقَى رَبُّ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, وہ جلالیہ کلام جو ہے حضرت موسیٰ سے تو فضل کا کلام ہوا تھا اور وہ کوہ طور برداشت نہ کر سکا, تو جلالی کلام تو کوئی نبی نہیں برداشت کر سکتا سوائے مصطفیٰ کریم کے. اس لیے میدان محشر میں خطاب ہوگا تو حضور سے ہوگا, خطاب ہوگا حضور سے ہوگا. اس لیے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کے دل کو اللہ رب العالمین نے وہ تجلیات کا آئینہ بنایا ہے, جس کے بارے میں علامہ سید محمود آلوسی نے خود فرمایا کہ محبوب تیری روح کا قبلہ میں اور میرا قبلہ تو. اب سنیے میرے دوستو, تھوڑا سا اس بات کو میں آگے لے جا رہا تھا وہ اس حوالے سے کہ تقدیر پر جب ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے شادی بچے ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں, یہ تو بالکل مسلم بات ہے ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں, اور ماں کے پیٹ میں بخاری کی حدیث سے کتاب العلم میں فرشتہ لکھ دیتا ہے اس بات کو. میں نے ابھی عرض کیا, میں نے کہتا ہوں کہ جب فرشتہ لکھتا ہے تو گمسم لکھتا ہوگا یا اسے علم ہوگا تب لکھتا ہوگا. تو اگر فرشتے کو یہ علم ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا, یہ کتنا کھائے گا, اس کی عمر کتنی ہوگی, یہ کہاں مرے گا, میں کہ فرشتے کے لیے ماننا شرک نہیں ہے بخاری کی حدیث سے, تو رسول اللہ کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے. اور میں نے یہاں ذکر کیا کہ یہ فرشتہ اپنے عظمت کے درجے کے اعتبار سے سرکار کی جو نالین اٹھانے والے اس کا رتبہ اس فرشتے سے افضل ہے. میں نے عرض کیا علامہ تفسجانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو شرح قائد کے اختتام کے اندر نقل کیا ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے, بہت آپ کو ساتھ دے گی, کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے. تو جمہور اہل سنت کا یہ مذہب نقل کیا ہے علامہ تفسجانی رحمت اللہ علیہ نے, جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ مطلقاً بات نہیں کی جائے گی, پہلے درجے دیکھے جائیں گے. انسانوں میں سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے, انسانوں میں سب سے بڑا درجہ بولیے, کیونکہ نبی جو ہے جو تبلیغ کے لیے آئے ہیں وہ فرشتوں میں نہیں آئے, تبلیغ کے لیے نبی جو ہیں وہ بولیے فرشتوں میں نہیں آئے, وہ پیغام پہنچانے والے نبی ہیں, وہ پیغام پہنچانے والے رسول ہیں. تو اب انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ نبوت کا, نبیوں کا ہے, اور ادھر سے جو رتبہ ہے ان میں بھی فرشتوں میں بھی رسول ہے اور انسانوں میں بھی رسول ہیں. فرشتوں میں چار رسول ہیں, انسانوں میں 313 317 اللہ رسول جانتا ہے جتنے رسول ہیں, ہم سب پر ایمان لاتے. اب کہاں گئے کہ اب مقابلے کی بات کریں آپ درجے میں, پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان افضل ہے کہ فرشتہ افضل ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آئی. پہلے انسان کے مرتبے کو نکالیں تو انسان میں سب سے بلند مرتبہ جو تھا وہ رسولوں کا تھا, وہ رسولوں کا تھا. اب فرشتوں میں بھی رسولوں کا مرتبہ ہے. اب دونوں رسولوں کے درجوں کو اگر سامنے رکھا جائے کہ ایک انسانوں میں جو رسول آئے ہیں اور ایک فرشتوں میں رسول آئے, تو امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو انسانوں کے رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ حضرت جبرائیل سے افضل ہیں, یہ حضرت میکائیل سے افضل ہیں, یہ حضرت اسرائیل سے افضل ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا اپنی اصلاح بھی کر لیں, جو جبرائیل کو حضور کو استاذ کہتے ہیں نا وہ اپنی اصلاح کر لیں, کیونکہ اس استاذ کے اندر درجہ علو ہوتا ہے, درجہ علو اور بلندی کا ہوتا ہے. جبریل حضور کے استاذ نہیں, خادم ہیں. اس لیے کہ عقیدہ اجماعی یہ ہے کہ جو رسول انسانوں میں آئے ہیں وہ فرشتہ رسول سے افضل اور اعلیٰ ہیں. جن بیچاروں کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں وہ آگے کتابیں تو لکھ دیتے ہیں لیکن مسائل غلط اس لیے بیان کر جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. تو عقیدے کی بنیاد کے اندر انسان رسولوں کو فرشتہ رسولوں پر افضلیت دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت جبرائیل کا رتبہ حضرت ابراہیم سے اعلیٰ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کہیں نہیں جا سکتا, نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا رتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ یہ انسانوں میں رسول ہیں اور جو انسانوں میں رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. سمجھے میری بات آپ؟ اب رسولوں کے بعد رتبہ آ جاتا ہے صالحین کا. تو فرشتے تو سارے صالح ہیں, سارے صالحین ہیں, اسی طرح نبیوں کے بعد انسانوں میں جو صالحین اولیاء ہیں, صحابہ ہیں, اولیاء ہیں, ان کا رتبہ, جبرائیل ان سے رتبے میں افضل ہیں, جبرائیل ان سے رتبے میں افضل ہیں. لیکن آج بھی جو میری زبان سے نکل گیا تو میں عرض کر دوں, ہمارے اہل سنت میں آج بھی یہ مسئلہ متنازع ہے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے یا حضرت جبرائیل افضل ہے. یاد آئی آپ کو بات؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عرصے تک اس مسئلے پر مباحثہ رہا ہے کہ اس میں حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا و مولا، میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو، علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا رتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ بعد الانبیاء ساری خدائی میں سب سے افضل ہیں. لیکن خیر اس مسئلے کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. صرف بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کے بعد جو صالحین کا رتبہ ہے اور فرشتوں میں جو رسولوں کے بعد عام فرشتوں کا رتبہ ہے، تو اس میں بھی یہ نظریہ ہے کہ انسانوں میں جو اولیاء ہیں وہ فرشتوں میں جو غیر رسول ہیں، غیر رسول ان چار کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان سب میں افضل ہیں. اس کے بعد جو انسانوں میں عام گناہگار لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں لیکن گناہگار ہیں، ان سے پھر فرشتہ، وہ عام فرشتہ افضل ہے. تو یہ تینوں درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ لکھنے کے لیے آ رہا ہے، نہ وہ حضرت اسرائیل آ رہے ہیں، نہ وہ حضرت میکائیل آ رہا ہے، نہ وہ حضرت اسرافیل آ رہے ہیں، اور نہ ہی حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، بلکہ ان کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے. جب نمائندہ آ رہا ہے تو پھر امت کے اولیاء اس سے افضل ہیں. تو جب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ کب پیدا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، یہ اس کی بیوی کا نام کیا ہوگا، یہ کہاں پر مرے گا، یہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ اس کو پتا ہے تو غوث اعظم کو بھی پتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی پتا ہے، امام حسن و حسین کو بھی پتا ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین کو بھی پتا ہے. کوئی کہے گا دلیل، ہم نے کہا دلیل کی کیا ضرورت ہے، قاعدے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہ قاعدے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، اصول سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. ایک بات، اب میں اس اختتامی بات جو آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب تقدیر پر ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، تو پھر ہم رب کے منصب پر ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ تو یہ پریشانی، یہ بلڈ پریشر، یہ ڈپریشن، یہ بڑھوتی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، لیکن اس کا حل ہے اس وقت ہم رب کو یاد کریں، کیونکہ شیطان کو بھگانا ہے تو رب کو یاد کرو. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ پڑھیے، بالکل آپ نارمل ہو جائیں گے. جب آپ کو اپنی اوقات اور مجھ کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی نا کہ میری اوقات کیا ہے، میرا دائرہ کار کیا ہے، تو پھر میں ادھر ہاتھ نہیں ماروں گا. تو جب میں اپنے دائرہ کار میں عمل کروں گا تو نہ پریشانی رہے گی، نہ ڈپریشن رہے گا، نہ حسد رہے گا، نہ بغض رہے گا. دراصل میں اپنی اوقات بھول جاتا ہوں، آپ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنا دائرہ کار بھول جاتے ہیں، اور منصب الوہیت پر معاذ اللہ رب کریم کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج ملنا چاہیے، یہ سودا آج کیوں نہیں بکا، مارکیٹ میں سب سے اچھا سودا میرے پاس ہے، بیچ بھی سستے میں رہا ہوں لیکن کیوں نہیں بکا. اب سوچ سوچ کے نقصان ہو گیا، پیسے ڈوب گئے، سوچ رہا ہے اب کیسے واپس آئیں گے. اس پر دو تین حدیثیں سنیے اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ دور تنگی کا دور ہے. لیکن مومن کون ہوتا مسلمان، وہ کہا نا کسی شاعر میں کہ جناب کہ یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اسلامی عقائد ہمیں ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب رکھتے ہیں. اولیاء کو نہیں دیکھا کہ گھر بار سب بیچ دیتے ہیں اور اس کو پھر صدقہ بھی کر دیتے ہیں. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کبھی ہم ایسا تو کبھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زندگی بھر کا جو بنگلہ ہے، بنگلے کو ہم نے بہترین مول پر اس کا لگایا، اس کو فرنیچر سمیت، بینک بیلنس سب لیا، سب پیسہ جمع ہوا، کسی مدرسے میں دے کر ہم روانہ ہوئے. یہ تو ہم جیسے معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ دنیا کے کتوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، ہم تو بہت گئے گزرے لوگ ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم اگر رمضان میں زکات دے چکے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور غریب کبھی ہمارے رشتے داروں میں سے آ جاتا، ہم کہتے ہیں نہیں زکات دے دی ہے، زکات دے دی ہے، تو تھوڑی شرم ہمیں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے صرف زکات ہی ہم پر فرض کی ہے، مانا کہ اس کے علاوہ اور شریعت ہم سے مطالبہ نہیں کرتی. لیکن ضمیر اور اللہ کا دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اگر اپنے مال میں سے کچھ دو گے تو وہ بڑھے گا، نفری صدقات کرو گے تو یہ، اگر کسی مسلمان کی تمہیں تنگی کو دور کر دیا تو یہ مال تمہارے اور جہنم کے درمیان ایسی زبردست دیوار بن جائے گا کہ جہنم چاہے گی بھی تو اس کے شعلے تم تک نہیں پہنچ سکے. تو میں کہتا ہوں وہ صدقات کرنا تو بہت دور کی بات ہے میرے دوست، ہم تو زکات دینے کے بعد اپنے جیب کی زب بند کر دیتے ہیں، خزانے کی کنجی بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نہیں دینا، اس لیے مال بڑھتا بھی نہیں ہے اس کی فکر میں. پہلے تو کمانے کی فکر تھی، جب کما لیا اب اس کے بچانے کی فکر ہے. کہ بچاؤ، پہرہ لگاؤ، دروازے بند کرو، گارڈز رکھو. میں کہتا ہوں کہ تقدیر ہی پر، اسباب کو نہیں چھوڑا جائے گا، اسباب ہوں گے جو دور کے تقاضے، بالکل اگر آپ گن مین رکھتے ہیں رکھیں، اگر آپ تجوری میں رکھتے ہیں رکھیں، یہ اسباب آپ رکھیں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ کے رکھیں. آپ نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں کہ میں نے دروازہ مضبوط رکھ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہو گیا تو ہائے یہ کیا ہو گیا. نہ، اسباب کو ترتیب دیں، نتیجہ خدا پر چھوڑیں، پر مطمئن رہیں گے، آسان رہیں گے، ہلکے پھلکے رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس پہنچے، اسی رب کو میں لے کر آگے جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف حدیث سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے حضور میں نوجوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کی طلب ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اور نہیں کر سکتا. تو حضور چاہتے تو خود بھی دے دیتے، لیکن دل میں حضور نے یقیناً یہی فرمایا ہوگا کہ تو میرے صفحہ پر پل رہا ہے، تجھے تو امت کی رہنمائی کرنی ہے ابو ہریرہ، اگر تیری ہر بات مطالبہ تجھے پورا کر دوں تو سختیاں تو کو برداشت کرے گا، اور دکھتی امت کے لیے نصیحتیں کیا چھوڑے گا. سرکار نے فرمایا صبر کرو. صبر کیا کرو؟ بولیے. اور یہ صبر بھی جو ہے نا، یہ یقین کا نتیجہ ہے. آگ اگر آپ کے سامنے جلا دی جائے اور میں کہوں ہاتھ ڈالیں اس میں، آپ کہیں گے نہیں. میں نے کہا میں نے ابھی ابھی فیض محمدی میں آپ کے سامنے تقریر کی تھی، تو آپ تو میری تقریر بڑی فرمان برداری سے سن رہے تھے، اور آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ وہ کہیں گے شاہ صاحب آپ سے محبت تو ہے لیکن آگ میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جلائے گی، اگر میں زبردستی ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کروں تو آپ اپنا ہاتھ اس سے کھینچ کر روکیں گے. تو رکنے کا نام صبر ہے. صبر خود سے نہیں پیدا ہوتا، صبر اگلے سے یقین سے پیدا ہوتا ہے. آگ پر یقین تھا اس لیے رک گئے، رب پر یقین ہوگا تو صبر خود آئے گا. تو صبر کو پیدا کرنے سے پہلے یقین پیدا کریں. صبر خود سے نہیں، صبر تو پھل ہے، وہ تو محنت کے بعد آتا ہے. صبر کا معنی رک جانا، رکا جب جاتا ہے جب اگلے پر یقین ہوتا ہے، اس شے پر یقین ہوتا ہے تب آپ رکتے ہیں. اس پر یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ ہاتھ داخل کر دیں گے، لیکن آگ پر یقین ہے کہ آگ جلائے گی اس لیے آپ نے ہاتھ کو روکا. تو یہ آگ سے جو رکنا تھا یہ صبر تھا. تو رب پر جب یقین کم ہوگا تو بندے سے صبر ختم ہوگا. ہزار دفعہ آپ نصیحت کریں اپنے آپ کو صبر کرو صبر کرو، وہ صبر خود تھوڑی پیدا ہوتا ہے، نہ کسی مارکیٹ میں ہول سیل میں ملتا ہے. صبر تو ایک فکر ہے، ایک نتیجہ ہے. کس میں؟ رب پر. جب بھروسہ کامل ہوگا اس کے بعد جو جذبات اٹھتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور شادی کرنا چاہتا ہوں، کنوارا ہوں یا رسول اللہ، پیسے بھی نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا صبر کرو. خاموش ہو گئے. کچھ دن کے بعد پھر لوٹ کر آئے، کہنے لگے حضور میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو خصی کر دوں. یہ بخاری کی حدیث. توجہ سنی اس بات کو، کس قدر ایمانی بات اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے. بالخصوص تاجرین اور جو تاجر حضرات ہیں وہ تو غور سے سنیں کہ آج ہمارے ملک کی حالات اور معاملات جو نشیب و فراز کے شکار ہیں، اس پر سے توجہ ہٹائیں. آپ کے پیچھے آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے مزاج کا خیال رکھیں. آپ پر اللہ کا حق ہے اور آپ پر آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کی صحت کا حق ہے. اور اس سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی اس فکر میں اتارے اور آپ کو بھی اس فکر کے قالب میں اتارے. غور کیجئے اس بات پر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور میں اپنے آپ کو خصی کر دینا چاہتا ہوں کہ جب پیسے میرے پاس نہیں اور جذبات میرے اتنے بھڑک رہے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے. حضور فرمایا ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو خصی کر یا نہ کر، تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے. سمجھا؟ تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے اور جو تجھے کرنا ہے وہ ہو جائے گا. کہ تو آگے میرے سامنے یہ باتیں نہ کر کہ میں اپنے آپ کو ایسا کروں کہ نہ کروں. مجھ سے نہ کر یہ باتیں، کیونکہ تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے. تو نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو لہذا انتظار کر اس چیز کا، اور لیکن اللہ سے مشکل کا سوال نہ کرنا. ہاں ابو ہریرہ میرا مشورہ یہ کہ عافیت مانگنا، کہنا مولا عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے، عافیت عطا فرما. فرمایا عافیت ایسی دعا ہے کہ جو رب قریب کو معافی اور عافیت پسند ہے. اللہ رب العالمین بری تقدیر کو نیک کر دیتا ہے، بری تقدیر کو اللہ رب العالمین نیک کر دیتا ہے. اور یہی آج جو جھمیلا ہے وہ یہ، آپ کے پاس کار ہے، میرے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس جھونپڑی ہے، آپ کے پاس کروڑ روپے، میرے پاس دس روپے. اب میں آپ سے جل رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر چوری کیسی کروں، آپ سے پیسے کیسے لوٹوں، آپ کو بدنام کیسے کروں، آپ کو دھوکہ کیسے دوں، آپ کے کاروبار کو کیسے ختم کروں. غوث آدم فرماتے تقدیر پر یقین کر، یہ ساری بری خصلتیں ہٹ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا مستحق تھا اور تو اس کا مستحق ہے. اس کو اللہ نے دیا, تجھے بھی اللہ نے دیا, اور اللہ عادل ہے, ظالم نہیں. یہ تقسیم کاری بندوں کی نہیں, یہ خدا کی جانب سے ہے. وہ اپنے بنگلے کا حساب دے گا, تو اپنی جھونپڑی کا حساب دے گا. کہا تقدیر پر یقین کامل کر. اور اسی کو میں غوث اعظم کے آخری قول پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آنے والا جو اکتوبر کا جمعرات ہوگا, جس طرح میرے بھائی حنیف مارفانی صاحب نے عرض کیا, تو یہ میں شاید نہیں ہوں گا, اس لیے کہ سفر حرمین کا قصد ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم اس کے بعد کی نومبر کی نشست میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. تو اس سے انشاءاللہ درس بخاری شریف اور اصلاح احوال و اعمال کے حوالے سے میں گفتگو شروع کروں گا. اور بخاری کے اندر ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک کلمات, ہم نے اس کو نصاب زندگی کے نام سے پروگرام رکھا ہے. زندگی چلے گی جب جب گزارنے کا ڈھنگ آئے گا, جب اپنے پریشر کو آپ متدل کریں گے, نہ احساس کمتری میں جائیں گے نہ برتری میں جائیں گے, اپنی سطح میں رہیں گے. اور سطح کو ٹھیک کرنے والی چیز تقدیر ہے, سطح کو برقرار رکھنے والی چیز تقدیر ہے, اور اللہ رب العالمین کا مشاہدہ ہے, اللہ رب العالمین کی یاد ہے, اللہ رب العالمین کا فکر ہے کہ جس نے جو کھانا ہے اتنا اس کو ملے گا, جس نے جتنا پہننا ہے اتنا اس کو ملے گا. لیکن وہ اسبابی کوششیں کریں, لیکن ٹینشن نہ رکھے. اسبابی طریقہ جو ہے وہ کریں. پہلے یوں ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام نے بھی تقدیر پر حدیث سنی نا, جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, جب زبان پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث سنی صحابہ اکرام نے, تو صحابہ اکرام تو ان کا یقین اور ایمان بھی ایسا تھا, انہوں نے کہا حضور آپ توکل کی بات کرتے ہیں, تقدیر کی بات کرتے ہیں. انہوں نے سب نے اپنی اونٹوں کی رسی لا کر حضور کے سامنے پھینک دی. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرما کیونکہ ان کی سب سے قیمتی چیز ان کی سواریاں تھیں, اونٹ تھے. فرما حضور پہلے تو ہم سواریوں کو باندھا کرتے تھے رات کو, اب ہم سواریوں کو باندھیں گے نہیں, کیوں جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہم سواریوں کو باندھیں گے نہیں. اور ساری رسیاں لا کر حضور کے سامنے پھینک دی. فرما حضور جب ہم رات کو گھر جائیں گے نا, تو سواریوں سے اتریں گے, گھر میں چلے جائیں گے اور سواریوں کو ہی چھوڑ دیں گے. حضور فرما نہیں نہیں, ابھی تک تم پوری بات نہیں سمجھے میری. فرما ایسا نہ کرو, پوری بات نہ سمجھے. فرما رسیاں اونٹ کے گلے میں باندھو, اور پھر جہاں تم جس جگہ اس کو باندھتے ہو اس جگہ باندھو, اور کس کے باندھو جس طرح ہمیشہ باندھتے ہو. اسباب کو ترتیب دو, اس کی حفاظت کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دو. اس کی حفاظت کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دو. آپ جتنی بھی دعائیں پڑھیں گے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, جتنی بھی دعا پڑھیں گے اس میں مراجعات کا عقیدہ ہوتا ہے, رب پر چھوڑا, رب پر چھوڑا, رب پر چھوڑا. کیوں؟ آپ کو ٹینشن ریلیز کیا جاتا ہے, آپ کو آسان کیا جاتا ہے, آپ کو ہلکا کیا جاتا ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام تھا اسبابی وہ تم نے کر دیا, باقی یہ سارا کام رب کا ہے. اگر اس میں نقصان پہنچا تو وہ بھی تمہارے لیے خیر تھا, اس کے لیے اجر کھڑا ہے, اور اس میں اگر فائدہ پہنچا تو یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا حساب تم سے لے گا. تو یہ تمام چیزیں, اس لیے قرآن کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں جب نصیحتوں سے متعلق آیات اترنے لگتی ہیں میرے دوستو, تو آخر میں جا کر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے, اللہ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت آپ دیکھیں, تعلمون یعلمون, یہ آیت آگے آتا, علیم خبیر, علیم حکیم, یہ آیت آگے اترتی ہے, اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا, واسع علیم, اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. ساری نصیحتوں کے درمیان وہ بات نہیں کی جاتی, بالکل جب سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہاں تم کرو کچھ بھی, اللہ سب کچھ جانتا ہے. ہاں اب تم یہ سمجھ لینا کہ تم کسی کو دکھانے کے لیے کرو, لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے, تمہارے دل پر اس کی قدرت کی نظر ہے. تو یہ ہے وہ نصاب زندگی کے میرے دوستو, وہ چند طریقے اور سلیقے جس کو لے کر بندہ آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے. ایک بات جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے, جو اس موضوع کو مکمل کرتی ہے, جو بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, لیکن وہ بزرگوں کا قول ایسا ہے کہ جس کو اگر وظیفہ بنا لیا جائے, تکرار کی جائے, تو وہ ختم نہیں ہوتی. ایک تو سرکار غوث آدم کا ایک قول ہے, فرمایا دیکھو تمہارا تعلق دو ذاتوں سے ہوتا ہے. یہ فکر کرنے والے لوگ, بندہ کاروبار میں فکر کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کتنے بجے کا دکان کھولیں گے تو نفع ہوگا, اور گاہک سے کیا بات کریں گے تو نفع ہوگا, اور دکان کتنے بجے بند کریں گے تو نفع ہوگا, کیا نہ کریں گے تو نقصان. تو بندہ جو غور کرتا ہے وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو اہل اللہ وہ ہیں جو رب کے لیے غور کرتے ہیں, تو پھر خدا ان کو اپنے لیے راستے ان کے لیے کشادہ فرماتا ہے, اور اپنی طرف آنے کے لیے ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بنیادی بات ایک تو عقیدے کے حوالے سے پیش کی, کہ تمہارا
تمہارا عمل تمہارے عقیدے کی غمازی کرتا ہے. اس کو میں اپنے لیے آئینہ بناؤں, آپ اپنے لیے آئینہ بنائے, میں کہتا ہوں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے, خود ہم کو پتا چل جائے گا ہماری سطح کا ہے, اور جو ہم جسم سے نکل کر اڑ رہے تھے نا, خود اپنے جسم کے قالب میں آ جائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, ایمان پر مرنے کا کہ دعا کرتے ہیں, رب سے ملنے کی دعا کرتے ہیں, جنت کی دعا کرتے ہیں, لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا عمل قول نہیں, تقریر نہیں, تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. فجر میں مؤذن اذان دے رہا ہے, تم بستر پر لوٹ مار رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, لیکن نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, جان بوجھ کے تو الیعوذ باللہ استغفر اللہ آنکھیں بند کر رہا ہے, اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے اللہ رب العالمین میں بھروسہ ہے اور اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو تیرا عمل تو تیری تقریر کے خلاف ہے, کیونکہ عمل تو تیرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اذان کی آواز آ رہی تھی اس وقت تیرے ضمیر نے کہا کہ دیکھ رب بلا رہا ہے, اٹھ, اور اس وقت تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تو منافق ہے, تو نے عمل سے ثابت کیا کہ تو جھوٹا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دو دفعہ بوجھ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ایک دفعہ اٹھ جانا چاہیے, ایک دفعہ اٹھ کر آپ آئیں, آپ کہیں گے کروڑوں روپے مل جاتے, اتنی تسلی نہیں ملتی. اور ایک عمل جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کی, یہ دن میں پانچ وقت جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ تو فرض ہے, یہ تو پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ تو واجب ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ضروری ہے, یہ عبادت کا جسم بنائے گی, اس کو پرواز پتا ہے کون سی چیز لگائے گی, جب رات کا اندھیرا ہو گھر والے سب سو جائیں اور اس وقت آپ تنہا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھو. اس لیے کہ جب آپ مجمع میں ہوں گے تو آپ کو اپنا یاد نہیں ہوگا, اور جب تنہائی میں ہوں گے تو اپنا یاد ہوگا. اور اصل میں نماز کو پالش کرنے والی عبادت کون سی ہے؟ وہ تنہائی کی نماز ہے, کہ جس میں آپ اتنا چراغ روشن ہے, جس میں آپ کا وجود نظر آ رہا ہے, سب گھر والے سو رہے ہیں, اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کو خود پتا ہوگا کہ اس وقت میری بات کون سن رہا ہے, آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ رکوع ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ نے وضو کیسا کیا تھا, آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ نے ٹھیک ہاتھ باندھے نہیں باندھے, آپ کو خود پتا ہوگا کہ سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. اگر یہ فکر پیدا نہ ہوئی تو پھر تو بہت کوشش کی ضرورت ہے, اور اگر یہ فکر ہے تو آپ بالکل متوسط طور پر آ چکے ہیں, اب صرف پرواز دینے کی ضرورت ہے, صرف اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اس کو اور پالش کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے, خوشبودار ہو جائیں گے کہ آپ کلمہ پڑھیں گے تو کلمے کی خوشبو اندر سے آپ کو محسوس ہوگی. یہ بزرگوں نے لکھا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, اللہ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ کو بھی ایسا بنائے. اب میرے دوستو, اس میں جو غوث اعظم فرما رہے ہیں نا, اس میں ایک بات سنیے, غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارا تعلق دو ذاتوں سے, ایک رب سے اور ایک بندوں سے, ایک رب سے اور ایک بندوں سے. فرمایا رب سے ملو تو فکر اور ہونی چاہیے, اور بندوں سے ملو تو فکر اور ہونی چاہیے. آپ اشاء فرماتے ہیں کہ جو رب سے ملنا ہے اس میں اگر بندوں والی فکر لگا دی تو اس دعا کا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جو بندوں سے جس فکر میں ملنا ہے اس کو رب کی طرف لگا دیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا. فرمایا دونوں زاویہ لگیں, جہاں ذاتوں میں فرق ہے وہاں ملاحظات, وہاں گفتگو, وہاں نیتوں میں فرق ہے. غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا کن مال خلق, کن مال حق, پہلے فرمایا کن مال حق بلا خلق. فرمایا جب حق کے ساتھ ہو تو مخلوق بیچ میں نہ ہو, سن رہے میری بات آپ؟ کن مال حق بلا خلق, جب اللہ کے ساتھ ہو جا تو پھر مخلوق نہ ہو, اور مال حق بلا نفس, اور جب بندوں کے ساتھ ہو جا تو نفس نہ ہو. فرمایا یہ دو زاویے ہیں, رب کے ساتھ ہو تو پھر مخلوق کا تصور نہ ہو, اور مخلوق کے ساتھ ہو تو پھر نفس کی خواہشات نہ ہو. فرمایا یہ تو کرے گا تو آہستہ آہستہ دین کے دھارے پر تو آ جائے. اس کو انشاءاللہ پھر میں اس تفسیر کو کبھی کھولوں گا کہ جناب اس میں غوث اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور آخری بات اس حوالے سے جو میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ, بچنا ہے تو ذکر سے بچو گے, اللہ کی یاد سے بچو گے, اور اللہ کی یاد کے لیے ذکر کی کثرت, زبان جو بولتی ہے تو کان اس کو سنتا ہے, جبکہ بندے کا ضمیر تازہ ہو, بیدار ہو, اور اس کو ہوش ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں تو کان سنتا ہے, جو بولی کان سن لے وہ اثر لاتی ہے, جو بولی کان سن لے وہ اثر لاتی ہے.
شر ہوگا تو شر کا اثر پیدا کرے گی، خیر ہوگا خیر کی شر. مثال کے طور پہ چادر بچ گئی مسجد میں جناب، مولانا اسلم چشتی صاحب نے چادر بچھوا دی کہ آؤ ذکر الہی کرو، اب سب دانے پھینکنے کے چکر میں کہ کب دانا ختم ہوگا. تو جو زبان کہہ رہی ہے کانوں تک آواز ہی نہیں جا رہی. لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے آپ خلوت میں بیٹھ کر آپ نے سانسوں میں اللہ کہہ دیا، سانسوں میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور چلتے پھرتے اپنے آپ کو یاد رکھتے ہوئے کہ میں تو فانی ہوں، ناپائیدار ہوں، میری کیا اوقات و حیثیت، مجھے تو پتہ نہیں بھی میری دوسری سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی. دائمی ذات خدا کی، یہ کہہ کے جب آپ لا الہ الا اللہ باب ورد کریں گے کثرت کے ساتھ، تو طبیعت میں بڑا ٹھنڈک آئے گی، قرار دل کھینچے گا کسی طرف، یہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا. آپ نے پڑھا ہوا جی لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی میں کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے مگر اللہ رب العالمین. بزرگ نے فرمایا کہ اس کی تکرار کر کے بائیں کاندھے کی طرف، سرکار خود فرماتے تھے کہ اس کی تکرار جب تم کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بائیں کاندھے کی طرف چھٹکارو، فرمایا شیطان بھاگ جائے گا. اور یہ عمل ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس سے طبیعتیں مطمئن رہتی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت ہیں برصغیر کے، وہ کہتے ہیں بالمشافہ میری ملاقات حضرت مولا علی سے ہوئی ہے. یہ 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 250 سال پہلے. اور انہی کے ماننے والے بہت سے لوگ ہیں جو تصرفات کو شرک کہتے ہیں، جبکہ شاہ صاحب خود اپنے فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ فقیر کی خود ملاقات مولا کائنات سلسلے کے بانی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی. فرمایا فقیر نے خود آپ سے پوچھا کہ حضور ایسا سلسلوں کا وظیفہ عطا فرمائیے جس سے فقیر کی دنیا آخرت سنور جائے. تو فرمایا شیر خدا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تکرار کر، اس سے تیری نفس کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے، بیٹھ جائیں گے، دل میں نور پیدا ہوگا اور روحانیت پیدا ہوگی، اور اللہ تجھے یاد رہے گا اور موت تجھے یاد رہے گی. اور جب موت تجھے یاد رہے گی تو پرسکون رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑے گا. جب اللہ ہی قادر اور ساری قوت والا مانے گا تو خود کو کمزور نہ پائیدار سمجھے گا، جب خود کو کمزور سمجھے گا تو اس کی پناہ پکڑے گا، جب اس کی پناہ پکڑے گا تو ہر پناہ سے بے نیاز ہو جائے گا. جب تو خود کو طاقتور سمجھے گا تو پھر کسی کی پناہ نہیں پکڑے گا، اور کسی کی پناہ میں نہ آنا، یعنی رب کی پناہ میں نہ آنا، تیرے لیے بوال جان ہوگا. اسی کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں عرض کر رہا تھا غوث اعظم کے حوالے سے، بڑی پیاری مثال کے تحت اس مسئلے کو حل کیا ہے احکام القرآن کے اندر. انسان بچ سکتا ہے تو رب کی یاد سے بچ سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتا. اور سن لیجئے، رب کی یاد سے مراد یہ نہیں کہ ذکر الہی، ذکر الہی ہی ہو جو سری یہ ذکر ہے، لیکن حضور کی تعریف بھی رب کا ذکر ہے، اولیاء کی تعریف رب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، نعت و منقبت رب کا ذکر ہے، ہر وہ چیز جس میں یہ بات یاد رہے کہ میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے وہ رب کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ رب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا انبیاء کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، نعت ہو، منقبت ہو، ان کی شان ہو، سیرت ہو، یہ تمام آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جی میرے رب اس سے راضی ہوتا ہے، رب کا یہ حکم تھا، تو یہ رب کا ذکر ہے. لیکن اس طرف اس کے ساتھ ساتھ سری طور پر جو رب کے واضح ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور ذکر قلبی، ذکر خفی جو ہے، اور یہ جو لاحول کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے، یہ سری اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو نعت اور منقبت کا جو لذت اور فیض ہے یہ چیز اس کو کلیئر کر دے گی. کیونکہ حضور نے خود فرمایا لکل شین سکالا سکالۃ القلب ذکر اللہ. حضور فرماتے ہر ایک مانجنے کی چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو مانج کر صاف کرتی ہے. فرمایا دل کو مانج کر صاف کرنے والی چیز رب کی یاد ہے. تو جب رب کی یاد سے دل من جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو ہر نسبت جو رب کی ذکر ہے اس سے بندے کو مزہ آئے گا، اس سے بندے کو لذت آئے گی. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ شیطان سے چھٹکارا ہی سارے شروں سے محفوظ رہنا ہے، اور شیطان سے چھٹکارا کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا سوائے رب کی یاد سے. کیونکہ آپ نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں دو فکریں آپ میں چل رہی ہیں، خیر و شر. جس کو آپ ترقی دیں گے وہ غالب رہے گی، جس کی صحبت میں زیادہ رہیں گے وہ غالب رہے گی، جس کو زیادہ مشورہ دیں گے وہ غالب رہے گی. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی آپ کو یہ کہے گا دوست تبدیل کریں، ماحول تبدیل کریں، باتیں تبدیل کریں، انداز تبدیل کریں، تاکہ جو مخالف پہلو ہے اس کو جلا ملے اور یہ پس پڑے. جب یہ جلا ملے گی خود تمہیں نیند آئے گی، پرسکون ہو جاؤ گے. روزانہ جن کو دیکھتے ہو ٹینشن ہوتا ہے ان کو چھوڑو, جاؤ کسی اور جگہ پر جس کو تم دیکھو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو, تو اس کو تم بھولنا شروع کرو گے تو وہ فکر پست پڑے گی. جہاں وہ فکر پست پڑے گی تو نیچرل اور حقیقی فکر جو ہے وہ آپ کے اندر گروتھ کرے گی, اٹھے گی. جب وہ فکر اٹھے گی تو آپ خود مطمئن ہو جاؤ گے. یہ تو نفسیات کی قاعدہ ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ خیر اور شر کی فکریں ہیں. شر کی صحبت میں رہو گے تو شر اتنا طاقتور ہوگا کہ خیر مدم ہو جائے گا, اور پھر نہ نماز پڑھنے کے باوجود نماز میں لذت نہیں, ذکر میں لذت نہیں. لیکن جہاں اس کا اینگل چینج کیا, زاویہ چینج کیا اور خیر کی طرف آ گئے, صحبت خیر لی, خیال خیر کا لیا, معاونت خیر کی لی, تو یہ بڑھنا شروع ہوگا. ایک دن کوئی کہے جناب میں 24 گھنٹے میں اگر اتنی فلمیں نہ دیکھوں تو میرا گزارا نہیں, تو اگر وہ عادت چھوڑنا تو سب کو ہے, حرام کام تو مطلقاً چھوڑنا ہے, لیکن وہ جس طرح اس سے توبہ کر کے آہستہ آہستہ ہٹے گا اور جتنے گھنٹوں میں وہ کامیاب ہوتا چلا گیا اتنے کو مضبوط کرے گا, پھر آگے بڑھتے 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 جب بڑھتا چلا جائے گا تو جس طرح شر کے خیالات مدھم ہوں گے, جیسی اس کی ایک ایک عمارت منہدم ہوگی اسی طرح خیر کی ایک ایک عمارت کھڑی ہوتی چلی جائے گی. یہ انسان سب خود کر سکتا ہے, سب خود کر سکتا ہے, اس لیے اس کے لیے جزا اور سزا رکھی گئی ہے. حضرت امام قرطبی نے لکھا کہ ایک مرشد اپنے مرید سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا شیطان جو ہے وہ بڑا مکار ہے, الیعوذ باللہ استغفر اللہ, اگر پناہ چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا. اس نے پوچھا کہ حضور اس کو کوئی عملی طور پر آپ سمجھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں, یوں سمجھ لے کہ جس طرح کہ تو جنگل بیابان میں جا رہا ہے اور تو نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر جا رہا ہے, چرواہا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر جا رہا ہے اور دور اسی کے قریب ایک کتا ہے جو تجھے بھونکتا ہے, وہ اگر تجھے بھونکے کاٹنے کے لیے تو تو بتا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ جو مجھے بھونکے گا تو میں تھوڑا آگے بھاگ جاؤں گا. اس نے کہا وہ اگر تھوڑا اور قریب آ کر بھونکے تو کہا میں تھوڑا اور آگے آ جاؤں گا. کہا اگر وہ اور قریب آ کر بھونکے تو کہا جی میں اور آگے آ جاؤں گا. کہا پھر اور قریب ہو جائے, کہا اور آگے. پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا, وہ بھونکے گا تو آگے ہوگا, پھر وہ تیرے قریب آ کے بھونکے گا پھر تو آگے ہوگا. کہہ گئے حضور ہاں, اس کے علاوہ تو کوئی جواب نہیں. فرمایا ایک جواب ہے کتے سے بچنے کا. کہا کیا؟ کہا چرواہے کے پاس آ جا. کہا جب تو چرواہے کے پاس آ جائے گا تو پھر کتا تیرے قریب نہیں آئے گا. تو فرمایا بلا تمثیل اس تمام خلق کا پروردگار اللہ رب العالمین ہے, اگر تو اس سے ہٹے گا تو شیطان تیرے پیچھے آئے گا, اور جب تو اس کی طرف جائے گا تو شیطان تیرے سے بھاگے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کی نہج اور راستوں کو صحیح فکروں کے ساتھ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ابھی اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی اب تربیت ہو جائے, ہم غور و فکر کریں تاکہ یہ جو آج کل کا ماحول ہمارے لیے تنگ ہو رہا ہے, جو ذہنی کوفت ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تاکہ اس فکر کے اعتبار سے, یہ بہت بڑی فکر ہے معاونت دینے کے لیے, یہ بہت بڑی فکر ہے ہمیں پرسکون رکھنے کے لیے. اس کا منتہا یہی ہے کہ بندہ ہر مصیبت سے ہر فکر سے بچ جاتا ہے. کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جو مکمل یقین رکھتے ان کے لیے ہوتا ہے. تو تھوڑا یقین رکھتا اتنے پر عمل کر لے, پھر تجھے تھوڑی تھوڑی شہد کے ایک ایک قطرے تو ملیں گے, اور پھر تو خود سمجھے گا کہ ہاں تھوڑا اس کو بڑھانا چاہیے, مطمئن ہونے کے لیے تھوڑا اس کو بڑھانا چاہیے. اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ اور نصاب زندگی کے اس بنیادی پہلو کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے, اچھے مشیر کی خدمت میں بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ہم پر رب کریم کا فیض اترتا بھی اس لیے نہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. ہم نے 3600 دروازے کھول رکھے ہوتے ہیں تقدیر کے انحراف کی وجہ سے. تقدیر کے بولیے, تقدیر کے انحراف کی وجہ سے, تقدیر سے جان چھڑانے کی وجہ سے. ایک مرشد جو بہت کامل ہے, ان کے مرید نے ان سے یہ کہا کہ حضور آپ ڈاکیے کا کام کرتے ہیں اور ہر خط کے اوپر ایک مہر لگاتے ہیں, اور ڈاکیہ جب خط پر مہر لگا دے تو وہ خط گمراہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹ پتے پہ پہنچتا ہے. ڈاکیہ اگر مہر لگا دے تو وہ خط جو ہے اسی پتے پر پہنچے گا, مہر نہیں لگی تو اس کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اس سٹیمپ کی وجہ سے, اس ٹکٹ کی وجہ سے وہ اپنے پتے پر پہنچے گا. تو مرید نے یہ کہا کہ حضور ایک سٹیمپ مجھ پر بھی لگا دے, میں صحیح پتے پر پہنچ جاؤں. کہا بیٹا تو صحیح پتے پر نہیں پہنچ سکتا. کہا کیوں؟ کہا تو اس پر پتے بہت لکھے ہوں. یہ خط صحیح پتے پر اس لیے پہنچتا ہے کہ اس پر پتہ ایک لکھا ہو. اشفاق احمد صاحب اللہ انہیں بخشے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے بہت پیاری پیاری باتیں انہوں نے جمع کی استفادے کے لیے, سمجھنے کے لیے. ہمیں چاہیے کہ مشاورت کے لیے عالم ہوں یا صوفی ہوں, جہاں سے اچھے مشیر ملے ان سے استفادہ کرنا چاہیے. قرآن نے بھی جہاں پر حضور کو مشاورت کا ذکر دیا کہ مشاورت کرو, تو حضور کو مشاورت صحابہ سے کرنے کے لیے کہا ہے, اور حضور کا رتبہ صحابہ سے بڑا ہے, لیکن پھر بھی مشاورت کا حکم دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ چھوٹوں سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے, اور جو اپنے خاص فیلڈ کے ناؤ ان سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے. اس لیے کہ حکمت جو ہے وہ مسلمان کی کھوئی ہوئی کنجی ہے, اور اس کا سرمایہ ہے, وہ کہیں سے بھی اسے مل جائے تو وہ اسے لے لیتا ہے. اللہ رب العالمین اسی فکر پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری شریف سے انشاءاللہ نصاب زندگی کی انہی عمارتوں کو استوار کرنے کے لیے ہم آئندہ درس شروع کریں گے, اور اس میں جو کرنٹ ایشوز آج کل کے ہیں کہ جو مالی اسباب میں ہمارا فقدان ہے, اس میں حضور کی حدیث ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے, اور ہمارے لیے اطمینان کی کیا باتیں پیش کرتی ہے. آج کے درس سے ہمیں صرف یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان کسی کے ماتحت چلنے کے لیے بنا ہے. جب وہ خود سر ہوتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اور وہ کسی کی پناہ میں آتا ہے تو وہ بہت. اب آپ دیکھیں نا کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے سب اس کے آگے جا کے شکایتیں کرتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے مجھے اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, بیوی کہتی فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا. اب وہ خود کس کے آگے جائے, کیونکہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں, انہوں نے انسانیت کے دستور کو سمجھا ہوا ہے. اس لیے کہ انسان اگر پر مطمئن رہنا چاہتا ہے تو اپنا غم کسی کو دے, کسی سے مشاورت کرے, کسی کی پناہ میں آئے, اور اگر ہم مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین کے سپرد اپنے سارے غم کریں اور اس کی پناہ میں آئے. کیونکہ بندہ جب تک غموں کو آگے نہ بڑھائے رب کی طرف اور اس کی پناہ کا تصور نہ کرے, کوئی دوائی اس کو پرمطمئن نہیں کر سکتی, استقلال نہیں پہنچا سکتی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.